کہاں چلے گئے؟ وہ آتے بھی ہیں پھر چلے جاتے ہیں، آنا ہی ان کا کیا ہوا کہ وہ آ کے چلے گئے؟ معاملہ ہے کوئی فارغ وقت بھی آپ لوگوں کا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ وقت ہمارے دین سیکھنے کا ہے، تو ایسے وقت میں کال نہ لیا کریں، بعد میں بات کرنی چاہیے، مگر معلوم نہیں کیا مجبوری ہے. کیا کس کا فون آ گیا؟ اچھا آپ لوگوں کی معمولات لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارا یہ وقت دین سیکھنے کا ہے، اس وقت ہمیں فون نہ کیا جائے، خیر کے کر لیا جائے یا اس وقت سے پہلے کر لیا جائے. مثلاً 11 بجے کر لیں تو آدھے گھنٹے کی بات آرام سے ہو جائے گی. خواتین سے بڑھ کے تو نہیں آپ، خواتین کا فون آتا ہے آدھے گھنٹہ تو ایسے ہی معمول میں گزر جاتا ہے سیکنڈوں کے اندر، جیسے وہ آمنے سامنے دو عورتیں بات کر رہی تھیں دروازے پہ کھڑے 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 کھڑے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایک گھنٹے سے یہاں باہر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، اس سے اچھا اندر ہی آ جاؤ، گاؤں میرے یہاں آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں ابھی جلدی ہے. تو 11 بجے فون کر لیا جائے یا ظہر کے بعد فون کر لیا جائے، خیر والدین کی عادت کے خلاف ہے کہ ان کو کہیں کہ آپ فلاں وقت، احترام سے عرض کر سکتے ہیں کہ دن میں ہماری یہ مصروفیت ہے دین سیکھنے کی، اللہ کی محبت سیکھنے ہم جاتے ہیں، ایسے اوقات میں جو ہے وہ فون اٹھانے سے معذور ہیں. اچھے عنوان سے اگر بات کی جائے تو ضرور اثر کرتی ہے، حق بات حق طریقے سے اور حکمت کے ساتھ بیان کرنے سے اثر ہوتا ہے اور فتنہ پیدا نہیں ہوتا. اور اگر ٹیلی فون آئے کسی کا آپ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میں اس وقت میں بات کرتا ہوں، مثلاً بیوی پہ تو ہر ایک کا زور چل جاتا ہے نا، بیویوں کو یہی جواب ملتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے میں حضرت کے پاس گیا ہوں، شیخ کے پاس گیا ہوں، یہ وقت میرا معلوم نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں، ٹھہر کے فون کرنا. وہ بیچاری کیا کر سکتی ہے؟ یہاں جو ہے ہر ایک کے وہی آگ لگی ہے، ہر آدمی اسی غم میں رہتا ہے، کوئی چھپاتا ہے کوئی اظہار کر دیتا ہے، کوئی اکڑتا پھرتا ہے کہ ہم پہ کسی کی نہیں چلتی، وہاں جاتا ہے چوہا بن جاتا ہے. اگر سن بھی لیا تو کہیں گے کہ بھائی سمجھا کرو، وقت کا تقاضا ہوتا ہے. شیر جو ہے وہ اس کی شادی میں چوہا ناچ رہا تھا، اس نے کہا بھی تمہارا اور شیر کا کیا مقابلہ، تم کیوں ناچ رہے ہو؟ اچھل اچھل رہا تھا، کہتا میں شادی سے پہلے میں بھی ایسا ہی تھا. اچھا اشعار ہیں آج کل، آپ تو آتے ہی نہیں. حضرت میر صاحب رحمہ اللہ، ہمارے جب حضرت والا رحمہ اللہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد یہاں بیت میر میں تشریف لے آئے تھے ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ، ہمارے مرشد ثانی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات بے حد بلند فرمائے. تو اشعار کی مجلس ہوتی تھی کبھی کبھی، حضرت والا اللہ لطف احسان تشریح فرما دیتے تھے، کیونکہ اشعار کی تشریح ہمارے گمان میں حضرت میر صاحب رحمہ اللہ سے اچھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، صاحب دل بھی تھے اور 50 برس کے صدیق تھے، رفیق تھے. تو وہ اشعار ہم کو یہ لکھیرے مل گئے، تو اشعار اور تشریح حضرت فیروز صاحب کے احسان ہے، انہوں نے کروا کے دیا مجھ کو. تو وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آج کل ہر ہفتے. اسی میں سے یہ کلام ہے. یہ کلام بھی خود حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ کا ہے اور اپنے شیخ کی تعریف میں ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اشعار سناؤں, ایک دوسری مجلس میں یہ حضرت نے فرمایا کہ اشعار میں شیخ کی تعریف کرنے کی حکمت کیا ہے. بعض لوگ انسان کی تعریف سے چلتے ہیں, منع کرتے ہیں یہ سب تعریف اللہ کی. ہمارے بھی گھر میں کبھی کہیں جاتے ہیں رشتہ داروں میں, کوئی بات حضرت والا رحمہ اللہ کی نسبت سے کہہ دیتی ہیں کہ بھئی ہمارے حضرت نے ایسے فرمایا, تو بعض لوگ کو یہ تلوے میں لگتی ہے, کھوپڑی تک پہنچتی ہے, کیا حضرت حضرت کرتے ہو تم. اب بیچاروں نے شیخ کی صحبت ہی نہیں اٹھائی, اپنے دل کی صفائی کرائی نہیں, تو وہ کیا جانے کہ شیخ کیا ہوتا ہے. ہر بات میں تم یہ کیوں نہیں کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چلو ٹھیک ہے, شیخ کیا کہاں سے آ گیا یہاں. تو ان کو یہ جواب دیتی ہیں کہ بھئی جیسے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے, تم نے اپنی نانی کا ذکر کیا, ہماری نانی ایسے تھی, ہماری نانی ہماری یہ تربیت کی تھی, ہماری نانی ہمیں اس کام سے بہت روکتی تھی, تو نانی نانی کیوں کرتی ہو, دادی دادی کیوں کرتی ہو, ہمارے ابا ہمیں یہ چیز دلاتے تھے, ہمارے ابا یہ فلاں چیز سے, کیوں ابا کا نام لیتے ہو. تو پھر وہ ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے. جس آدمی سے نعمت ملتی ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے, احسان مند ہوتا ہے, اس کا نام لیتا ہے, اس کے نام لینے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے, بشرطے کہ ہمارے اعمال صالح ہوں اور جائز بات کہی جا رہی ہو, اچھی بات کہی جا رہی ہو, تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے. بڑے بڑے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ والے جس کسی بستی سے گزر جائیں, رکیں بھی نہیں, قیام بھی نہ کریں, تو وہ بستی ان کی برکت سے مالا مال ہو جاتی ہے, کوئی اس میں سے محروم نہیں رہتا. اور فرمایا کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں خود تو ان کی کیا بات, جبکہ ان کے تذکرے میں اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت اترتی ہے اللہ کی, اللہ والوں کے تذکرے پر اللہ کی رحمت اترتی ہے, تو چاہے جائے کہ خود اللہ والے وہاں موجود ہوں کو تو وہاں کیسی رحمت برستی ہوگی. اب کسی نے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ والوں پر تو رحمت اترتی ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن ان کے پاس رہنے والوں پر کیسے, اس پوری مجلس پہ کیسے رحمت اترتی ہے, اس میں تو ہر قسم کے لوگ ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں, ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں. تو حکیم الامت نے فرمایا دیکھو پیچھے ایک صاحب پنکھا جل رہے تھے, ہاتھ کے پنکھے ہوا کرتے تھے نا, تو دیکھو یہ پنکھا کس کو جل رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو جل رہے ہیں. کہا کہ اچھا ہوا آپ لوگوں کو آ رہی ہے کیا, ہمیں بھی ہوا لگ رہی ہے. تو اسی طرح جب رحمت برستی ہے تو پھر کوئی محروم نہیں رہتا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے ہم الجلسا لا یشقا بہم جلیسو, کہ یہ اللہ والے اللہ کے مقبول بندے نیک بندے یہ ایسے سعادت مند ہیں, یہ ایسے جلیس ہیں کہ ان کا ہم جلیس جو ہے وہ محروم نہیں رہتا. لا یشقا بہم جلیسو, ان کی مجلس میں کوئی شقی نہیں رہتا. شقی کے معنی ہمیشہ کا دوزخی. تو ان کی مجلس میں جو بیٹھتے ہیں آتے جاتے ہیں وہ کوئی بھی شقی نہیں رہتا. بخاری شریف کی حدیث ہم الجلسا لا یشقا جلیسو, یہ ایسے جلیس ہیں, ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والے بھی بدبخت نہیں رہ سکتے. کیسے سے کیسا گناہگار ہو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت اس پہ ہو ہی جاتا ہے. اور ایک اور حدیث میں بھی پورا مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں, سب دلوں کا حال بھی جانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں بطور فخر کے, جاؤ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے آتے ہیں زمین میں پھرتے رہتے ہیں. بعض فرشتوں کی جماعتیں اسی کام پر مخصوص ہیں کہ دنیا بھر میں وہ پھرتے رہتے ہیں, اور جہاں کہیں اللہ کا نام لے رہے ہوں, کوئی منفرد لے رہا ہو یا اجتماع لے رہا ہو, تو فوراً اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی آواز دیتے ہیں, ہلو ادھر آ جاؤ جلدی, یہ جو تم ڈھونڈ رہے ہو یہاں ہے. یعنی اللہ کا نام جہاں لیا جا رہا ہو, اللہ کی محبت کی بات جہاں ہو رہی ہو, اور کوئی بھی دین کی بات ہو رہی ہو, قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہو، اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہو، نفس کے تزکیے کی بات ہو رہی ہو، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو وہ فرشتے جو ہے دوسروں کو بلاتے ہیں، جلدی ادھر آ جاؤ، جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں موجود ہے۔ اب فرشتے آتے جاتے ہیں اور اس مجلس کو گھیرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ حلقہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ فرشتے ایسی حیرت سے اور استعجاب سے اور خوشی سے اس مجلس کو دیکھتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ ہاں کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ اللہ، عجیب معاملہ ہے، کیا آپ کو تو دیکھا نہیں آپ کے بندوں نے، پھر بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، مقبول بندہ ہے، اس کے ارد گرد لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ تو فرشتے خوش ہوتے ہیں لیکن عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ان میں تو ایک بہت ہی فاسق اور فاجر قسم کا آدمی تھا اور اس کو کوئی غرض بھی نہیں تھی، وہ یوں ہی آ کے بیٹھ گیا۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ایک آدمی بے غرض بیٹھا ہوا تھا، اس کی نیت اللہ کی محبت کے حصول کی، دین کے حصول کی کچھ بھی نہیں تھی، ایسے ہی آ گیا دیکھنے کیا ہو رہا ہے، ملا لوگ کیوں جمع ہے، شاید کوئی حلوہ یا مٹھائی وغیرہ یہاں۔ تو ایک روایت میں تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا، اور اسی پر یہ حدیث ہے، ہم الجلسا لا یشقا جلیسہم، کہ یہ ایسے مقبول ہیں کہ ان کے ہم نشین شقی نہیں رہ سکتا، سعید ہو جاتا ہے۔ تو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان میں فی عبد الخطاء، خطاء کہتے ہیں بہت زیادہ گناہ گار، کثیر الخطاء، تو یا اللہ اس میں تو ایک بہت ہی زیادہ خطا کار بندہ تھا، فی عبد الخطاء، اس کا کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ اکرام اللہم، یہ ہمارے ایسے مقبول ہیں کہ ان کے اکرام میں ہم بس، جیسے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا کل ہم نے مضمون بھی پڑھ کے سنایا کہ جس طرح کریم میزبان ہوتا ہے، بہت ہی کریم، اب اس کے یہاں کچھ نادان سیدھے سادے دیہاتی سے مہمان آ گئے، جن کو ادب آداب کا، اصولوں کا کچھ پتہ نہیں بیچاروں کو، تو کریم آدمی ہوتا ہے تو خود بھی درگزر کرتا ہے کہ بھئی یہ جانتے نہیں ہیں، سیدھے سادے ہیں، بس کھائیں اور چلے جائیں، کھائیں، کوئی محروم نہ رہے ہمارے یہاں، دسترخوان پہ آ گئے اب ان، اور اپنے خادموں کو بھی کہہ دیتا ہے ان کو کچھ مت کہنا۔ کریم آدمی جو ہوتا ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ بھئی ان کو کچھ مت کہو۔ تو بالکل اسی طرح سے خدا تعالیٰ اپنے اولیاء کے اکرام میں فرماتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہمارے مقبول، ایسے پیارے بندے ہیں، ان کے پاس جو بھی بیٹھے گا سب کو ہم بخش دیتے ہیں، ایسا ان کا اکرام ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے، اس وقت تو ذہن میں نہیں آ رہی عربی اس کی متن، وعلتنا بہم، یاد ہے آیت، وعلتنا بہم ذریتہم، کہ ہم کیا ہیں، وعلتنا بہم ذریتہم، ایسی آیت ہے بہرحال، اس کی تفسیر میں حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی جو اولاد ہوتی ہیں یا ان کی روحانی ذریات ہوتی ہے، مریدین وغیرہ جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، محبت کا اور اتباع کا، یہ ضروری ہے، محبت اور اتباع کا تعلق، اگرچہ ان میں نفلی عبادات میں کتنی کمزوری ہے، شریعت پر تو چلتے ہیں، خلاف شریعت نہیں چلتے، لیکن نفلی عبادات میں کمزور ہیں، یا عظیم الفرصتی ہے یا کمزور ہیں، اتنا ذکر نہیں کر سکتے اور اتنی عبادت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی، اس درجے کا تقویٰ بھی نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں لیکن گر گر پڑتے ہیں، تو بھی ہم ان کو وہ قیامت میں بھی ان کے ساتھ کر دیں گے، اولیاء اللہ کے ساتھ۔ جسمانی ذریات کی بھی ہے یہ خوشخبری ہے اور روحانی ذریات کی بھی یہ خوشخبری ہے، بشرط اتباع اور محبت کا تعلق ہو۔ تو کمزوری کو خدا تعالیٰ وہاں خاطر میں نہ لائیں گے، بلکہ ان کے اکرام میں کہ تم دنیا میں بھی ہمارے ان مقبول بندوں کے ساتھ رہتے تھے، آج ہم تمہیں ان سے جدا نہیں کریں گے، ہم انہی کے ساتھ رکھیں۔ بتائیے کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اب ہمارے بزرگوں نے 70,000 مرتبہ اللہ اللہ کرنا روزانہ، 70,000 کلمہ پڑھنا، اور کیا کیا پانچ پانچ پارے تلاوت ایک ہی دن میں ہمارے حضرت پھول پوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے. بہت سے اولیاء اللہ چوبیس چوبیس ہزار دفعہ روزانہ اللہ اللہ کرتے تھے. اب ہمارے اندر کہاں ایسی طاقت ہے, کہاں ایسی فرصت ہے, کیسی کہاں ایسی قوت ہے. ہم تو سو مرتبہ کر لیں پابندی سے تو یہ ہمارے لیے بڑی چیز ہے, لیکن ان بزرگوں کا جو عبادت ہے کہاں وہ, اور کہاں ان کے جیسا تقویٰ, کہاں ان کے جیسے مجاہدات. فاقے بھی اٹھائے ہمارے بزرگوں, لیکن خدا تعالیٰ کو وہ ایسے پیارے ہیں, ایسے مقبول ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلوب میں جھانکتے رہتے ہیں, قلوب میں جھانکتے رہتے ہیں, اور ان کے قلب میں جس جس کی محبت ہوتی ہے اس پر بھی فضل فرما دیتے ہیں. اسی لیے شیخ سے شیخ کی محبت مانگنی چاہیے, اور شیخ کی محبت کو پانے کے جو لوازم ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. اختیاری کام کرنے سے فضل ہو جاتا ہے. مثلاً حدیث پاک میں ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکاریں گے, این المتحابین فی, کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت رکھتے تھے, میری خاطر سے محبت رکھتے تھے, کسی اللہ والے سے, کسی دیندار آدمی سے, کسی اپنے مومن بھائی سے محبت صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیخ سے محبت میں اغراض نفسانی کا کوئی شبہ نہیں, نہ تو شیخ سے مال کی توقع ہوتی ہے کہ شیخ ہمیں مال دے گا, بلکہ وہ تو مال لیتا ہے مال کا حریص تو نہیں ہوتا, نظر اس کی مال کی طرف نہیں ہوتی, لیکن محبت میں لوگ اس کو ہدیہ دیتے ہیں, اس کے پاس بیٹھتے ہیں, آنا جانا رکھتے ہیں. تو اس حدیث میں محبت کے لوازم بتائے گئے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, محبت کے لوازم بتائے گئے ہیں کہ محبت کیسے حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب پکاریں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر سے آپس میں محبت رکھتے, صرف میری خاطر سے, نہ تو ان کو کوئی مال کی لالچ تھی, نہ ان کو کوئی سفارش کی لالچ تھی, نہ کوئی نفسانی محبت تھی, بلکہ محبت صرف اللہ کے لیے تھی. تو پھر آگے علامات ہیں, پہلے تو پکاریں گے اور وہ لوگ آ جائیں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے. تو جب آئیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, والمتجالسین فیہا, جو آپس میں میری خاطر سے محبت رکھتے تھے, اور والمتجالسین, وہ آپس میں مل بیٹھتے بھی تھے, مل بیٹھتے بھی تھے. اور یہ سارے جو ہے وہ استمراری ہیں, کہ یعنی بار بار آ کر بیٹھتے تھے, ہے نا. تو والمتجالسین فیہا, معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنے میں متجالس ہونا یعنی آ کر بیٹھنا, جیسے آپ حضرات آ گئے ہیں نیکومانی میں ایک دوسرے کی محبت میں, تو یہ متجالسین ایک لوازم میں سے ایک لازمہ, متجالسین کہ آ کے بیٹھنا, صحبت میں رہنا. والمتزاورین, اور متزاور رہنا یعنی بار بار آنا جانا, ایک مرتبہ آنے کے بعد غائب نہ ہو جانا, مدتوں کے لیے غائب نہ ہو جانا. وہ کیا مولانا منصور صاحب فرماتے ہیں کہ دو ساتھ اتنا, دو ساتھ شنی کیا ہے وہ, کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے, دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم, ہے نا, یہی ہے اس کا پہلا مثال, ہے نا, دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم, ان کے جیسے ہو جاؤ. اے خالطوہم لتکونوا مثلہم, یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے کونوا مع الصادقین, کہ اللہ والوں کے ساتھ سچوں کے ساتھ رہو, اس کی تفسیر میں ہے یہ, کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنا رہو, تو اتنا رہو کہ جیسے کپڑا جو ہے اس کو رنگنے کے لیے دیتے ہیں اور کہتے ہیں رنگ ساز کو کہ بھئی ہمیں جلدی ہے, دو گھنٹے بعد ٹرین ہماری ہے, اس کو جلدی سے رنگ دو کپڑے کو, لیکن رنگ پختہ ہونا چاہیے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ دو گھنٹے میں تو رنگ پختہ نہیں ملے گا, اس کو ہم ڈبوئیں گے, پکائیں گے, نچوڑیں گے, پھر اسی رنگ میں پکائیں گے, اس میں تو چوبیس گھنٹے لگیں گے, پھر سکھا کے دیں گے, اور دو گھنٹے میں پختہ رنگ نہیں آ سکتا. آپ کہیں کہ نہیں دو ہی گھنٹے میں ہمیں پختہ رنگ کر کے دو, تو نہیں آئے گا نا. تو اسی طرح سے شیخ کے پاس کبھی کبھار آ جانے سے وہ بات نہیں پیدا ہوتی, رنگ پختہ نہیں ہوتا, رسوخ نہیں آتا. آپ سمجھ رہے ہیں بات, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. تو اسی طرح سے مولانا فرماتے ہیں کہ دو ساتھ شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو, تم رنگ پختہ ہو جائے, ان کے ساتھ اتنا رہو کہ ان کے اخلاق, ان کا کردار, ان کی کیفیت احسانی اور ان کی گفتگو اور ہر طرح کے جو ان کے اٹھنا بیٹھنا ہے بالکل ایسے بن جاؤ, نشانی بن جاؤ ان کی, ان کی نشانی بن جاؤ. تو غرض یہ کہ متجالسین فیہ ہے اور متول متضاورین فیہ, کہ بار بار آنا جانا رکھو. اور یہ بھی فرمایا ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے کہ متضاورین فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ وہیں کے ہو کے رہ جاؤ اور بیوی بچوں کو والدین کو سب رشتہ داروں کو چھوڑ دو, کاروبار بھی چھوڑ دو, جیسے بعض لوگ جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں دنیا کو لات مارو. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر دنیا کو لات ماری تو تم پھر تمہاری لات بھی اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی, بھائی روٹی کیسے کھاؤ گے, کہاں سے کماؤ گے, کہاں سے کھاؤ گے. تو یہ کوئی سنت کا طریقہ بھی نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے یہ سب طریقہ. تو کاروبار بھی کرے, کام بھی کرے, نوکری بھی کرے, لیکن اولیاء اللہ کی صحبت میں بھی پابندی سے بار بار آنا جانا رکھے اور کچھ وقت ان کے ساتھ لگائے بھی. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں لوگ برس ہاں برس کسی اللہ والے کے پاس رہتے تھے, تب جا کے جو ہے ان کا دل بنتا تھا, تب جا کے ان کی سیری ہوتی تھی, تب جا کے ان کا ان کو ان کی تکمیل ہوتی تھی تصوف میں. مگر اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ کمزوری پہ آتا گیا تو یہی مدت کو 6 مہینے کر دیا گیا. حاجی صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں 6 مدت تھی, 6 مہینہ. اور پھر اس کے بعد مزید کمزوری کا زمانہ آ گیا تو اب میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی 40 دن کم سے کم کسی اللہ والے کے پاس رہ پڑو, 40 دن. اور وہ 40 دن جو ہے اس میں شیخ کے پاس سے جاؤ مت, ہلو مت, پان کھانے بھی باہر نہ جاؤ, پان کھانے بھی باہر نہ جاؤ. اور فرماتے تھے کہ اگر پان کھانا ہی ہے یا کوئی چیز چاہیے ہے تو کسی ایسے آدمی سے جو آنا جانا باہر رکھتے ہیں اس کو کہہ دو بھائی ہمیں یہ چیز لا دینا. بالکل اس طرح کے جیسے مرغی کے نیچے انڈے آپ رکھیں تو وہ انڈے اگر چھوڑ کر مرغی کہیں چلی جائے ایک آدھ دن کے لیے تو انڈے سے بچہ نہیں برآمد ہوگا, اس میں فرٹائل نہیں ہوگا انڈا, ہے نا. کچھ انگریزی بھی بول لینی چاہیے تاکہ انسیت پیدا ہو. تو آئیے میں نے اس سے سیکھا, طوطے والا ایک ہمارا دوست, اس نے کہا کہ انڈے 4 انڈے نکلے ہیں لیکن 2 فرٹائل ہیں 2 نہیں ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی وہ پتہ چل جاتا ہے اس میں بالیدگی پیدا ہو گئی. اردو بھی سن لو تو انگریزی والے اردو سیکھ لیں, اردو والے سمجھ لیں کہ ہم انگریزی بھی بول سکتے ہیں, تو فرٹائل نہیں ہے. یعنی کہ بھائی کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیا اس میں موبائل کی ٹارچ ہم ڈالتے ہیں اس میں رگیں نظر آتی ہیں کہ رگیں بن رہی ہیں اس میں, اور جو فرٹائل نہیں ہوتا اس میں وہ نہیں, وہ چیز نہیں ہوتی. خیر تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر مرغی انڈے چھوڑ کے چلی جائے ایک آدھ دن کے لیے کہ ہم ذرا سیر تفریح کو جا رہے ہیں لاہور, تو وہ انڈے فرٹائل نہیں ہوں گے. اسی طرح سے انڈے کہیں کہ ہم ذرا تھوڑا گھوم پھر کے آتے ہیں, بہت دن ہو گئے یہاں پڑے پڑے, ذرا بازار گھوم کے آتے ہیں, انڈے جو ہے اس میں بچے پیدا نہیں ہوں گے. اسی طرح سے شیخ کے پاس سے اگر بار بار نکل کے چلے گئے, ادھر تفریح کو چلے گئے, ادھر گھوم کے گھومنے چلے گئے, تو انڈے فرٹائل نہیں ہوں گے, یعنی کہ روح جو ہے وہ بالیدہ نہیں ہوگی, بالغ نہیں ہوگی. جو رنگ چڑھا تھا وہ پھر اتر گیا یا اس میں اور کمزوری آ گئی, پھر آئے پھر چڑھا پھر اتر گیا. تو غرض یہ کہ 40 دن کسی اللہ والے کے پاس رہے تاکہ خدا تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہو, کم از کم اتنا ہو کہ اب ایک پودا کو پانی دیتے رہتے ہیں تو وہ تھوڑا پہلے ننا ہو, سب کوپل نکلتی ہے پھر پودا نکلتا ہے پھر جا کے وہ تنا بنتا ہے, تو اتنا جو ہے ترقی ہو جائے کہ وہ تنا بن جائے تو اب اس کو بس کھاد پانی کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, اب وہ خود پھلتا پھولتا رہتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں وہ مرید پھر اسی نسبت جو شیخ نے شیخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نسبت عطا کر دی ہے اس نسبت میں وہ ترقی کرتا رہتا ہے. تو اس طرح سے کم از کم 40 دن اپنے شیخ کے پاس رہنا چاہیے تب یہ رسوخ مل جائے گا. اب یہ ہے کہ جس کے قلب میں خدا تعالیٰ کی محبت کی قیمت ہوگی، خدا تعالیٰ کی عظمت ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، وہ رہے گا، اور جس کو نہیں ہوگی تو وہ اتنا جتنا عمل کرے گا استعداد کے مطابق۔ غرض یہ کہ کہاں سے بات چلی تھی اور کہاں، بات یہ ہو رہی تھی کہ مجلس میں آنے والا کوئی بھی محروم نہیں رہتا، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا ایسا اکرام کیا ہے کہ فرمایا کہ ہم الجلسا لا یشقا جلیسہم، یہ ایسے جلیس ہیں کہ ان کی مجلس میں رہنے والا کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اشعار ہمارے حضرت میر صاحب صدیق وقت قلندر زمانہ، ہاں حضرت ہمارے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے ہیں، جو ہمارے شیخ کی تعریف میں حضرت نے لکھے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اشعار شروع کروں، یہ اشعار میں شیخ کی تعریف کی کرنے کی حکمت کا بیان میں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بس کیا بتاؤں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ جس طرح انہوں، یہ دوسری مجلس کی ہے لیکن میں اس لیے اس موقع کی مناسبت سے یہ سنا رہا ہوں تشریح۔ ارشاد فرمایا کہ بس کیا بتاؤں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، جس طرح انہوں نے کہا، یعنی کسی صاحب نے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی تعریف میں اشعار پڑھے تھے، اس پر حضرت یہ فرما رہے کہ بس کیا بتاؤں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، جس طرح انہوں نے کہا، ان کی محبت ہے، ورنہ میں جو کچھ ہوں مجھے شرم آتی ہے۔ لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی میری تعریف میں شعر پڑھتا ہے تو میں اپنے شیخ کا دھیان کرتا ہوں کہ میرے شیخ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور آج جمعے کے بیان سے قبل گلشن اقبال مسجد میں کیسٹ لگائی گئی تھی، اس میں حضرت والا نے طائر صاحب سے فرمایا کہ شعر سناؤ، تو انہوں نے میرے اشعار نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، یہ دوسرا کلام ہے ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کا، جو ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ نے اپنے شیخ کے لیے تعریف میں لکھے تھے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پورے اشعار سن کر آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے والے کے نیک گمان کے مطابق مجھے بنا دے، ایسا ہی بنا دے، یعنی اللہ والوں کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس کو، اس تعریف کو اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتے کہ ہم ایسے ہی ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی ذات سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس کو اپنے شیخ کی تعریف سمجھتے ہیں، کہ چونکہ جیسے بنانے والا اگر ایک بہت خوبصورت کوئی برتن ہو اور بہت ہی مہارت سے بنایا گیا ہو، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، ایگزیبیشن میں ہوتی ہیں اس قسم کی چیزیں، تو وہ تعریف کر رہے ہیں، واہ بھائی کیا بنائے، پینٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ پینٹنگ جو ہے ایبسٹریکٹ آرٹ کہتے ہیں نا اس کو، وہ کیا کرتے ہیں، آ کے رنگ پھینکتا ہے ایک دم یوں، اب وہ پتہ نہیں کہاں گیا رنگ اس پہ کینوس کے اوپر، اب اس کو اپنے خیالات کے ذریعے اس کو پھیلاتا ہے، اور اگر دور سے دیکھو تو پاگلپن معلوم ہوتا ہے، یہ کیا دیوانہ پن کر رہا ہے، جب سے اس کو یوں پھیلا دیا، اس کو یوں پھیلا دیا، اب لوگ آ رہے ہیں، او ہو گریٹ، اور کیا کیا تعریفیں کرتے ہیں، کیا آرٹ ہے، ہم ظالم نے یوں یوں ہاتھ مارے اس کو بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ تو تصویر کی تعریف کس کی تعریف ہے، بنانے والا، بھائی کیا آرٹسٹ ہے یہ، کیسا بنایا۔ اسی طرح سے اللہ والے کی تعریف کی جاتی ہے تو اپنے اللہ پہ نظر کرتے، جو کچھ خوبی ہمیں دی ہے اللہ نے دی ہے، ہمیں ہمارے شیخ کے ذریعے ملی، ہمارے شیخ نے ہم پہ محنت کی، ہم کو اچھے اخلاق سکھائے، تو آج لوگ ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں۔ تو چیز کی تعریف دراصل بنانے والے کی تعریف، تو ذریعہ شیخ ہے، اصل بنانے والا اللہ ہے، تو یہ اس کی حکمت حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت والا رحمہ اللہ نے پورے اشعار سن کر آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے والوں کے نیک گمان کے مطابق مجھے بنا دے، ایسا ہی بنا دے، اے اللہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کے نیک گمان کے مطابق مجھے بنا دے۔ تو فرمایا کہ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تو قطرہ ہوں، بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ نفس میں کوئی بڑائی نہ آ جائے، ایسے ہی جیسے کوئی گھوڑا بہت شریف تھا مالک کو گرا دیتا تھا تو اس کے بیچنے والے ایجنٹ کے پاس گیا کہ میرا یہ گھوڑا بکوا دو، اس نے اس کی بڑی تعریف میں آواز لگائی کہ صاحب یہ ایسا تیز رفتار ہے، ہوا میں اڑتا ہے، اور یہ بالکل عربی گھوڑے جیسا ہے، اس کی رفتار کا کیا ٹھکانا، اور جب یہ چوکڑی بھرتا ہے تو خرگوش بھی اس کے سامنے نہیں بھاگ سکتا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی خریدنے کے لیے تیار ہو گیا تو اس کا مالک ایجنٹ سے کہنے لگا کہ بھائی جب اس میں اتنی خوبیاں ہیں تو میں اس کو نہیں بیچتا، اس نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب اس میں اتنی خوبیاں ہیں تو میں اس کو کیوں بیچوں؟ ایجنٹ نے کہا کہ ارے بے وقوف، تجھے اتنی بھی عقل نہیں، میں تو تیرا مال بکوانے کے لیے تعریف کر رہا ہوں. 10 سال تک جس نے تجھے اپنے اوپر سے گرایا اس کو بھول گیا؟ ایسے ہی ہمارے نفس کا حال ہے کہ دوسروں کی تعریف سے بھول کے کچھ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مگر کیونکہ طریق کا طریقہ ہے اس لیے سنوا دیتا ہوں، مگر دل اندر سے شرمندہ رہتا ہے. میں بقسم کہہ رہا ہوں، اس لیے سنوا دیتا ہوں کہ طریق میں جس کو اپنا شیخ بنائے یا اپنا بڑا بنائے، اگر کوئی اس کی تعریف کرے اور اس سے دوسرے تعلق والوں کو حسن ظن پیدا ہو جائے تو یہ ان کے لیے مفید ہوتا ہے، کیونکہ بقدر حسن ظن اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اس واسطے سن بھی لیتا ہوں اور سنوا بھی دیتا ہوں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی تو کئی سال کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تم سے کوئی بیعت ہوا؟ میں نے کہا کہ حضرت، جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو میں آپ ہی کے پاس بھیج دیتا ہوں، کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے بیعت کرتے ہوئے شرم آتی ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں ایسے ہی گمنام و بے نام و نشان چلا جاؤں. بس شیخ کا حسن ظن تھا، اللہ تعالیٰ حضرت والا کے نام کی لاج رکھ لے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جیسا چاہتے تھے ویسے تو ہم نہ بن سکے، اللہ تعالیٰ حضرت والا کی دعاؤں کی برکت سے ویسا بنا دے. اللہ کا فضل تو اب بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو زندہ حقیقی ہیں، شیخ چلے گئے لیکن ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. پورے 46 سال دعائیں فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. جیسا حضرت والا چاہتے تھے ہمیں اسی مقام پہ بنا دے. وہ جو حضرت والا فرماتے تھے کہ اے اللہ، بغیر استحقاق محض اپنے کرم سے ہمیں اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر پہنچا دیجئے، ہم تو اس کا نام لینے کے بھی اہل نہیں، اس دعا کو مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کریم ہے اور شیخ نے یہ دعا مانگنا سکھائی ہے، اس لیے ہم مانگتے ہیں کہ وہ ایسے کریم ہیں جو نا اہلوں پر بھی فضل فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی فضل فرما دے. اب یہ اشعار ہیں ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے، ان کا عنوان ہے نگاہ عشق سے بسمل بنائے جاتے ہیں. نگاہ عشق سے بسمل بنائے جاتے ہیں، اس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ شیخ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر آنے والے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے اشد ہوتی ہے، تو جس سے اشد محبت ہوتی ہے اس کے متعلقات سے بھی محبت ہوتی ہے. اس لیے اللہ والے ہر آنے والے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی نگاہ مبارک ایسی محبت بھری ہوتی تھی کہ بسمل مانے جیسے مرغ کو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں اور وہ تڑپتا ہے، تو اللہ کے عشق میں آنے والے ان کی نگاہ مبارک کا یہ اثر تھا کہ اللہ کے عشق میں آنے والے عشق میں بسمل ہو جاتے ہیں، اللہ کے عشق میں تڑپنے لگتے ہیں.
دور ہو کے بھی دل میں سمائے جاتے،
یہ اثر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو دور ہیں لیکن دور ہونے کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل میں سما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں آ رہے ہیں.
وہ دور ہو کے دل میں سمائے جاتے، خوشحال نصیب کے یہ دن ہی آئے جاتے. یہ اہل دل کی ہے مجلس یہاں اللہ، یہ اہل دل کی ہے مجلس درد محبت بنائے جاتے، اسیر درد محبت بنائے جاتے.
اشعار کی تشریح میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی کرامت تھی
کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت کا ایک ذرہ برابر بھی درد ہوتا تھا، اللہ کی ذرا سی بھی طلب ہوتی تھی، وہی اللہ کے راستے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے، اور جن کے دل میں ایک ذرہ بھی درد نہ تھا، جو اہل دل تھے ہی نہیں، وہ پھر حضرت والا کی مجلس میں رہتے بھی نہیں تھے، بھاگ جاتے تھے. جن لوگوں کے دل میں ذرہ برابر بھی محبت تھی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ان کو درد محبت کا قیدی بنا دیتے تھے، وہ درد محبت میں گرفتار ہو جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے سے نکل نہیں پاتے تھے. نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. اس محبت پہ جو حضرت والا کی محبت تھی تمام آنے والوں کے ساتھ، اس محبت پہ خود حضرت والا کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا، بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا. زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا، بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا. اور فرمایا کہ یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پر و بال بسوئے عرش بیکدم اڑائے جاتے ہیں. اگلا شعر ہے، طائران بے پر و بال یعنی پرندوں کے بچے جن کے ابھی بال اور پر نہیں ہیں، وہ اڑ نہیں سکتے، اڑنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی. یعنی جو مبتدی ہوتا، شروع شروع ابھی آیا ہوتا، اس کو مبتدی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے ناواقف ہے. حضرت والا کی مجلس میں اس کو وہی نسبت اور قوت نصیب ہو جاتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اسی حالت میں اڑ جاتا تھا. یعنی بے پر و بال پرندے اڑ تو نہیں سکتے، لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ بالکل ابھی مبتدی نے قدم رکھا ہے اور صاحب نسبت ہو جاتے تھے. بسوئے عرش یعنی ایک ہی صحبت میں وہ زمین سے عرش پہ پہنچا دیے جاتے تھے، یعنی خدا تعالیٰ سے ان کو ایسا شدید تعلق ہو جاتا تھا. حضرت والا کی صحبت کا یہ اثر تھا. یہ اہل دل کی مجلس یہاں سے دلوالے اسیر درد بہت بنائے جاتے، یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پر و بال، یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پر و بال بسوئے عرش بیکدم اڑائے جاتے. خدا گواہ کہ ناآشنا ہے درد یہاں، خدا گواہ کہ ناآشنا ہے درد یہاں، نگاہ عشق سے دل بنائے جاتے، نگاہ عشق سے دل بنائے. آہ یہ شان تھی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نافرمانیوں سے بچنے کا غم اٹھانا بھی نہیں جانتے تھے، وہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد کیا چیز ہے. اس طرح بیٹھے کہ وہ ان کے بالکل سامنے نہ ہو جائیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانا بھی نہیں جانتے تھے، وہ جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد کیا چیز ہے. وہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہی نگاہ عشق سے بسمل یعنی اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں تڑپنے لگتے تھے. ان کے دل و جان میں حضرت والا کی نگاہ عشق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا عشق پیوست ہو جاتا تھا. حضرت والا کی ایسی نگاہ مبارک تھی، یہ محض شاعری نہیں ہے، یہ چشمدید واقعات ہیں. حضرت والا کے حالات اور مقامات اپنی نگاہوں سے ہم نے خود دیکھے ہیں، آپ لوگوں نے بلکہ سب لوگوں نے ہی دیکھے ہوں گے کہ ہزاروں آدمی ایسے کہ جن کی ہدایت کی کوئی امید نہیں تھی، جو عشق مجازی میں غرق تھے، ان کو دیکھا کہ حضرت والا کی برکت سے منٹوں میں نکل گئے، اس سے ایسے نکلے کہ تہجد گزار ہیں اور ناجائز تعلقات ختم کر کے اس طرف پھر کبھی رخ نہیں کیا. یہ ایک دو واقعات نہیں ہیں، سب شاہد ہیں، پوری امت شاہد ہے. امریکہ، لندن، ریونین کے بڑے بڑے لوگ اسی چیز کی خود گواہی دیتے ہیں کہ اگر حضرت والا نہ آتے تو ہم ان امراض سے نکل نہیں سکتے تھے، کیونکہ عوریانی اور فحاشی کی جگہ جہاں لڑکیاں خود گلے کو پڑ جاتی ہیں، خود دعوت دیتی ہیں، پیچھے بھاگتی ہیں، وہاں لوگ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی برکت سے بچ گئے۔ بسمل ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی ساری خواہشات کی گردن دبا دے، اس کا گلا کاٹ دے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ شہادت باطنی ہے۔ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شہادت باطنی ہے، اندرونی شہادت ہے، اور یہ بھی قیامت کے دن انشاءاللہ شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت والا کا یہی کام مجددانہ ہے، حضرت والا نے اسی کی تجدید فرمائی۔ حضرت کی واقعی نگاہ عشق ایسی ہی تھی، آپ سب لوگ دیکھتے تھے جو حضرت کا شعر ہے، بجلی گرتی ہے دل پر جب وہ ڈالے ہے نظر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو اپنی نشانی بنا کے سراپا نور بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بن کے حضرت والا دنیا میں تشریف لائے تھے۔
خدا گواہ خدا رکھے میرے ساتھی کا میں قدا، خدا رکھے میرے ساتھی کا میں قدا، یہاں پہ عشق کے سارا کھلایا جاتے، یہاں پہ عشق کے سارا کھلایا جاتے، خدا رکھے میرے ساتھی کا میں قدا،
فرماتے ہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا میں خانہ محبت اور فیوز و برکات اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھے، قیامت تک جاری رکھے۔ حضرت والا کی اولاد اور ان کے متعلقین اور ان کے احباب اور مریدین اور محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ سب پر فضل فرما دے اور کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، حضرت کی اولاد کو بھی، حضرت والا کے احباب کو بھی۔ یا اللہ، حضرت والا جیسا چاہتے تھے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو ویسا بنا دے۔ حضرت والا کی زندگی میں ہمیں جو قدر کرنی چاہیے تھی نہ ہو سکی، اے اللہ، لیکن ان کے صدقے میں ہم مانگتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کے صدقے میں جو انہوں نے زندگی بھر فرمائی وہ قبول فرما کے ہمیں بغیر استحقاق اس مقام تک پہنچا دیجیے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ہمارے لیے مانگتے رہے اور اس کے لیے حضرت والا تڑپ رکھتے تھے۔ حضرت والا کی ایسی تڑپ تھی کہ کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ کسی کی ذرہ برابر کوئی قابل اصلاح بات ایسی دیکھی جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، حضرت والا کو چین نہیں آتا تھا جب تک کہ اس کی اصلاح نہ فرما دیں۔ حضرت والا دن رات اسی غم میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے جو غم اٹھائے اور جو دعائیں درد دل سے فرمائیں، اے اللہ سب کی سب قبول فرما کر ہمارے حق میں محض اپنے کرم سے بغیر استحقاق نا اہلوں پر فضل فرما دیجیے، آمین۔
چلو اب کیا کہوں کہ وہ کسی نے کہا ہے کہ لطف سے میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ اب یہ اشعار میں جو مزہ ان لوگوں کو آیا ہوگا جنہوں نے ہمارے حضرت کی زیارت کی ہوگی، ان کو کتنا مزہ آیا ہوگا۔ اب جس نے دیکھا نہیں اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کوئی ولی دنیا میں ڈھونڈے۔ اللہ تعالیٰ کی تو نعمت جو ہے وہ قیامت تک رہے گی، اولیاء اللہ کی جب قیامت آنی ہوگی تو کوئی ولی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا، اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں ہوگا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسے اپنے کامل ولی سے جوڑے رکھیں، ایسے محبت عطا فرما دیں۔
وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکره اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا ان فرشتوں سے جو دوزخ پر متعین ہیں، آگ میں سے اس شخص کو نکال دو جس نے مجھ کو ایک دن بھی یاد کیا ہے یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہے. اللہ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد سے مراد اخلاص ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا خالص دل سے اور سچی نیت سے. دلیل اس مفہوم پر یہ حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص دل سے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور مراد خوف سے یہاں اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے اعضاء کو اطاعت اور عبادت میں مشغول رکھنا ہے. اور دلیل اس کی یہ حدیث ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتك ما تحول به بیننا وبین معاصیك، یعنی اے اللہ مجھے اپنے خوف کا وہ حصہ عطا فرما جو میرے اور تیرے معاصی کے درمیان حائل ہو جائے. پس خوف خدا اسی کا نام ہے جو گناہ سے دور رکھے، اور گناہوں میں ملوث آدمی کا خوف خدا پر دعویٰ غلط اور جھوٹا ہے. اسی سبب سے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ اگر کہتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہوں تو کافر ہو جائے گا، اور اگر تو کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں تو تیرا دعویٰ جھوٹ ہے، کیونکہ گناہوں سے تو محفوظ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بچے کی پیدائش کے وقت کی سنتیں ہیں. جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا. دائیں کان میں جب اذان دی جائے، ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ نے توجہ دلائی کہ پوری فجر کی اذان ہو، فجر میں جو دو کلمات ہوتے ہیں ان کو بھی اس اذان میں شامل کرنا چاہیے، الصلاۃ خیر من النوم. جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا. 7ویں روز عقیقہ کرنا، اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز کر دے. بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا. سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا. یہ سب باتیں سنت ہیں، اگر کوئی بات چھوٹ جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا بکری ذبح کرنا. عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے. عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں. کسی بزرگ سے چھوارا چپوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھانا. جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اسے سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھوانا، اور ضرورت پیش آئے تو بڑوں بزرگوں سے پوچھ کر سزا دینا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے. تنبیہ میں لکھا ہے کہ آج کل لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے، اور یوں کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر خود صحیح ہو جائے گا. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو اس پر تعمیر ہونے والی عمارت بھی ٹیڑھی ہی ہوگی. اس لیے ابتدائی سے شریعت کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق اخلاق حسنہ سے اولاد کو مزین کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتاوا ہوگا. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے مأکولات و مشروبات اور مرکوبات کے بیان میں بصر یعنی خرمائے نیم پختہ، یعنی نیم پختہ کھجوریں. صحیح حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان ہوئے تو وہ ایک خوشہ خرما کا لائے. آپ نے ارشاد فرمایا، پختہ پختہ کیوں نہ چھانٹ لائے تاکہ پورا خوشہ ضائع نہ ہوتا. انہوں نے عرض کیا کہ میرا جی چاہا کہ آپ حضرات اپنی اپنی طبیعت کے موافق خود پختہ اور نیم پختہ کو چھانٹ لیں. ماشاءاللہ.
اچھا بھائی دعا کر لو، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اپنی مہربانی سے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ کیے، جتنی حرام لذتیں استیراد کی، امپورٹ کی، اے اللہ آپ سب سے واقف ہیں. اے اللہ، ہم اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ، اپنے خاص فضل و رحمت نازل فرما، ہم سب کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو معاف فرما، جتنی بھی ہم سے کوتاہی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، اے اللہ سب کے سب چھوٹے بڑے گناہوں کو، جان کے کیے ہوں، انجانے کیے ہوں، چھپ کر کیے ہوں، علانیہ کیے ہوں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ، ہم سب کو اب اللہ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. 100% سنت اور شریعت کا اتباع نصیب فرما. طریق اکابر ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ، ہم کو نور والی پاکیزہ زندگی عطا فرما. شیطانی کاموں سے، گمراہی سے اور ضلالت سے، اور اے اللہ گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، ایک ذرہ بھی غفلت سے، اللہ میری، میرے گھر والوں کی، میرے سب دوستوں کے گھر والوں کی، ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ، ہم سب کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لیجیے. اے اللہ، ہمارے مسلمان بھائیوں پر جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں، فلسطین ہو، غزہ ہو یا برما ہو، کہیں جہاں جہاں مسلمان جو ہے اللہ مغلوب ہو رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ غیب سے ان کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور فتح عطا فرما. اے اللہ، اسلام کو بول بالا فرما اور دشمنوں کا منہ کالا فرما. اے اللہ، دشمنوں کا منہ کالا فرما، دشمنوں کو، ستانے والوں کو، ظالموں کو، اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیں. اے اللہ ان کو غرق کر دیں. اے اللہ ان کو زلزلے میں دھسا دیں. اے اللہ ان کی طاقت کو چور چور کر دیں. اے اللہ ان کے نشے کو، ان کے غرور کو چور چور کر دیں، چکنا چور کر دیں، اور ان کو ذلیل و خوار کر دیں. اے اللہ، اے اللہ، جتنے مظالم وہ اٹھا رہے ہیں، یہ انسانیت کے علم بردار، یہ انسانیت کے لبادے میں بھیڑیے ہیں، اور ان کا اب بھیڑیا پن اور وحشیانہ پن کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ گیا. اے اللہ، ان کو ذلیل و خوار کر دیں. اے اللہ، ان کے آپس میں اختلاف پیدا کر دیں، ان کی طاقتوں کو چور چور کر دیں. اے اللہ، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح و غلبہ نصیب فرما. اے اللہ، تمام مسلمانوں کو آپس میں بھی اتحاد اور بھائی چارہ پیدا فرما. اے اللہ، اتفاق نصیب فرما. ہر ہر مسلمان کو 100% سنت اور شریعت کا تابع بنا دے. دینی اصل دولت ہے جس کو پا کر ہم دشمنوں پر غلبہ پا سکتے ہیں. آپ کی رضا ہی وہ چیز ہے جو ہمارے ساتھ ہو جائے تو دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اے اللہ، ہمیں پورے پورا دیندار بنا دے، پکا سچا مسلمان اور مومن بنا دے. اے اللہ، ہماری ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دے. اللہ، اپنی محبت و معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ، جو دعا ہمارے شیخ مانگا کرتے تھے ہمارے لیے اور ہمیں سکھاتے تھے، اے اللہ آپ کے کریم ہونے کے ناطے ہم اس گندی زبان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کریم ہیں، اور کریم وہ ہے جو نالائقوں پر کام کر دے. اللہ، ہم اپنی نالائقی کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن آپ بڑے کریموں کے بڑے کریم ہیں، سب سے بڑے کریم بلکہ اکرم آپ ہیں. اے اللہ، آپ ہم پر خصوصی فضل فرما دیجئے، ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. ہم کو بھی، میرے، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، ہر ہر مسلمان کو اے اللہ جذب فرما لیجئے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. شریعت اور سنت کا دیوانہ بنا لیجئے، اپنا دیوانہ بنا لیجئے. اے اللہ، اے اللہ، اب اپنی وفاداری والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ، اب شیطان کے راستے سے ہماری مکمل حفاظت فرما دے. ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے. ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. ظاہری گناہوں کو چھوڑنے
چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہر مسلمان کو آسان، حلال اور بابرکت روزگار نصیب فرما. اے اللہ خوب خوشحالی والی، خوب وسعت والی، کشادہ روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما. اے اللہ آسان روزی عطا فرما، 100% حلال روزی عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں، ہمارے پڑوسی بھی بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں کئی دن سے، اور ایک اور دوست بھی ہمارے بیمار ہیں، ان کے گھر والے بیمار ہیں. اے اللہ سب بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ ہر مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ مصیبتوں سے، حادثات سے اور آفتوں سے اور پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اس کو کامیابی نصیب فرما، اس کو بامراد فرما. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان بچوں کو نیک صالح اور محبت والے رشتے عطا فرما. دے اولادوں کو اے اللہ نیک صالح اولاد سے نواز دے، ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ خاتمہ ایمان پر مقدر فرما دے. اور اے اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مکی جوس، مکی جوس کی تاریخ ہمارے حضرت نے فرمائی. مکی جوس کے مطلب یہ کہ کنجوس جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا، کنجوس سے آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس کے شوربے میں مکھی گر گئی اور وہ اڑنے لگی مکھی شوربے میں سے، تو فوراً اس کو چپٹ کے پکڑ لیا. میرا شوربہ لے کے کہاں جاتی ہے؟ وہ مکھی کو چوسا پھر اس کو چھوڑا. یہ مکھی چوس ہے. جیسے میں سوچتا تھا کہ مثال تو بڑی گھنسی والی ہے، تو پھر مجھے بعد میں خیال ہوا کہ یہ تو بڑی زبردست بات، بخل سے گھن دلاتی ہے کنجوسی سے. بخل جو ہے بڑی گندی چیز ہے، کنجوسی غیر ہے، اور بخیل آدمی جو ہے وہ ولی نہیں بن سکتا. ولی بخیل نہیں ہو سکتا اور بخیل ولی نہیں بن سکتا. تو وہ غرض یہ کہ وہ بہت ہی کنجوس تھا، بیٹی کی شادی کی تو اس کی بیوی، چونکہ بیویاں ہی ساری مصیبت بنتی ہیں اکثر، الا ماشاء اللہ. دیکھو میں نے ڈنڈے پڑنے سے اپنے کو بچا لیا. اگر کوئی اعتراض کرے گا تو میں کہوں گا تم کو تھوڑی کہا تھا، اللہ ماشاء اللہ کہہ دیا تھا. تو اس نے جو ہے وہ بیوی نے بہت بھڑکایا کہ ساری دنیا تمہیں کنجوس کہتی، کوئی تو کام ایسا کر جاؤ کہ تو لوگ تمہیں اچھا کہیں. اچھا ٹھیک ہے، بڑی ہمت کر کے اپنے خزانے میں سے اشرفیاں نکالی اور لوگوں کو بڑا اچھا ولی میں کھانا خوب اچھا پکوایا، بہت دل پہ ہاتھ پتھر رکھ کے خرچہ کیا. اور نوکر کو کہا کہ جو مہمان کھانا کھا کے باہر جائے اس کو ایک ایک اشرفی دیتے جانا، اور خود چھپ کے بیٹھ گیا باہر کہ اب تو لوگ مجھے اچھا کہیں گے تو سنتا ہوں کہ کیا کہیں گے. اب لوگ کھانا کھا کے نکلتے رہے، تبصرہ کر رہے ہیں کہ بڈھے بکرے کا گوشت تھا، کم وقت مرچیں کچھ زیادہ ہی کر رہی تاکہ کم کھائے. اور اس ظالم اتنا امیر آدمی ہے، دو دو اشرفی بھی دے سکتا تھا، کمبخت بڑا ہی کنجوس تھا، ایک ایک اشرفی دی. یہ آج کل شادیوں پہ لوگ خرچہ کرتے ہیں اپنے نام و نمود کے لیے، اور اس خوف سے بعض لوگ نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، بعض لوگ تانے سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. اتنا مال تھا، ظالم نے بچی کی شادی میں کچھ خرچ ہی نہیں کیا، حالانکہ سادگی سے نکاح کرنا برکت والا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ تانے کے خوف سے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ تانا دیں گے، یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے، شرک خفی کہلاتا ہے. تو غرض یہ کہ وہ اس پہ ہمارے حضرت نے سنایا تھا، اتنا مال خرچ کرنے کے بجائے بیٹی کو کچھ، جتنی حیثیت ہو بیٹی کو کوئی سونا لے کے دے دو، زمین کا ٹکڑا لے کے دے دو، کوئی جائیداد لے کے دے دو جو اس کے کام بھی آ. یہ ایک ہی رات کے اندر لاکھوں روپیہ اڑا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں, پٹاخے میں آگ لگا دی, ناچ گانے میں آگ لگا دی, اور لوگ جو ہیں اس کی برائیاں ہی کرتے سنے گئے, یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا فلاں مسئلہ تھا فلاں. پہلے تصویر کشی ہوتی تھی, اب وہ ڈرون کیمرے چلنے شروع ہو گئے. ڈرون کیمرہ شادی میں, ہمارے ایک عزیزہ ہیں وہ بہت پردے دار حیا دار بیچاری, سیدھی سادھی ہیں, چلی گئی تقریب میں. اسی لیے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایسی تقریبات سے اجتناب کیا ہے, خود بھی اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی کہ گناہوں کا مرکز ہو جاتا ہے, مجموعہ ہے گناہوں کا آج کل کی جو شادیاں ہیں. مگر وہی اللہ ماشاءاللہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو تقویٰ کے ساتھ نکاح کرتے ہیں, تقویٰ کے ساتھ رہتے ہیں, کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے. تو وہ بیچاری چلی گئی تقریب میں, ان کو یہ بات ہمارے حضرت کی معلوم نہیں تھی, وہ چلی گئی. بہت پردے دار حیا دار, بہت ہی متبع سنت و شریعت ہے. تو وہ بیچاری وہاں چلی گئیں, اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں ڈرون کیمرہ عورتوں کے اندر, مردوں کے اندر ڈرون کیمرے سے پوری وہ مووی بنا لی انہوں نے. اب جب ان کو پتہ چلا تو غم کے اندر بیچاری وہ رو رو رہی ہیں, کئی روز روتی رہی ہوں کہ ظالموں نے کیا کیا. اور انہوں نے عہد کر لیا کہ اب میں کسی شادی میں نہیں جاؤں گی, جاؤں گی ہی نہیں. اس قدر تکلیف پہنچائی انہوں نے, تو یہ کتنی ظلم کی بات ہے اور کتنی بے حیائی کی بات ہے. یہ بے خبری میں عورتیں کیسے کیسے لباس میں ہوتی ہیں, کیسے حلیے میں ہوتی ہیں, اور انہوں نے ڈرون بنا لیا تصویر. تہذیب کے بھی خلاف ہے, انسانیت کے بھی خلاف ہے, بغیر کسی کی اجازت کے کیسے یہ سب کام کر لیا. تہذیب کے بھی خلاف ہے, انسانیت کے بھی خلاف ہے, شریعت کے خلاف تو ہے ہی. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے مسلمان. چائے وائے کا ٹائم ہے نہیں, اور یہ لوگ بعد میں تو آتے نہیں, سب بھاگ جاتے ہیں. میں جان کر دیر نہیں لگا تھا چائے بچانے کے لیے, میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کھانا پینا چاہتا ہوں, لیکن یہ کھانا پینا اس کو مختصر کر کے وہ کھانا پینا اچھا نہیں لگتا. جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں کوئی بات کر لیتا ہوں, اس کے بعد پھر نماز کے بعد کوئی آنا چاہے تو چائے پیئیں گے اور وہ بھی کھائیں گے. وہ کو میں نے پردہ رکھا ہے تاکہ لوگ آئیں شوق سے کہ بھائی معلوم ہی کیا ہو, اور پھر ملے وہ چھوٹا سا ہو. اب میں نام لے دوں گا تو لوگ کہیں گے ارے یہ چھوڑو اس کو, اس کو کون پوچھتا, اس کے لیے ہم آئے تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ ہمیں اپنی محبت سے نواز.
چلو بھائی.